اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے میرے اللہ مجھے نیک کرم سے کر دے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشع بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا کمال کا فرمان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ بے شک تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. بظاہر تو یہ بڑی مختصر حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے جو انعام ہے، جو ریوارڈ ہے، اگر اس پر توجہ دیں تو سمجھ آئے گا کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے. مجھے بتائیے نا، محشر کا دن یہ کتنا مشکل دن ہوگا. سورج سوا میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، پل صراط سے گزرنا ہوگا، نامہ اعمال کھلنے ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے، کتنی ڈفیکلٹیز، کتنی مشکلیں ہوں گی. مگر وہ کون ہوگا جو اس دن ان تمام مشکلوں میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور کوئی نہیں ہے ان کے سوا. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اب ذرا غور کریں، جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ میری بات ذرا جلدی سمجھ جائیں گے. عرفات کے میدان میں کتنی پبلک ہوتی ہے؟ 25-30 لاکھ، 40 لاکھ. لیکن جو حج پر جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ 25-30 لاکھ کہتے کس کو ہیں. تواڑی پنجابی وچ کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے کہ عوام کہندے کس کو ہیں. اتنی پبلک، جدھر دیکھو سر ہی سر. ادھر جو ایک بار بندہ کھو جائے دوبارہ نہیں مل سکتا. 25-30-40 لاکھ لوگوں کا یہ عالم ہے، تو محشر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب کے قریب تو اس وقت دنیا میں بندے ہیں، ٹھیک ہے. 7 ارب 90 کروڑ کے قریب تو دنیا کی آبادی پہنچ گئی ہے، تھوڑے دنوں میں یہ 8 ارب ہو جانی ہے. 8 ارب ابھی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے سب اس میدان میں موجود ہوں گے. رش کتنا ہوگا، ہجوم کتنا ہوگا. اچھا، اس میں جتنے مسلمان ہیں سب چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے قریب ہو جائیں. ابھی اس ہال میں 1000-1500 شاید لوگ ہوں گے، کافی لوگ چاہ رہے ہیں آگے آنا، سب شاید مجھ سے مل بھی نہ پائیں. ایک بندے سے 1000 آدمی ملنے کی کوشش کرے تو مشکل ہو جاتی ہے. اربوں خربوں لوگ اگر نبی پاک کے قریب ہونا چاہیں تو کیسے ہو سکے گے؟ اس کا مطلب قریب وہی ہو سکے گا جس کو آقا بلائیں گے. اب کس کو بلایا ہے سوچ لو. آقا فرماتے تم میں سے میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ درود پڑھے ہوں گے. اب درود پڑھنا تو قیامت کے دن نبی پاک کے قرب کا ذریعہ ہو گیا. اتنے رش کے اندر میں کیسے قریب پہنچوں گا؟ اللہ اکبر. اور جب قریب پہنچ گئے نا تو پتہ پھر مسئلہ کیا ہونا ہے، آسانی کیسے ہو جائے گی. بہت پیاس لگے گی سنا ہے محشر کے دن، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے ہیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں. ارے جب باپ بھی نہیں پوچھے گا، وہ باپ جو آج بچوں کے لیے ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے، مگر قیامت کے دن ایسے نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ نہ باپ پوچھے گا نہ ماں کام آئے گی. سنو میرے آقا اس دن کیا کریں گے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے आ आ कह के बुलाते ये हैं। बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ यानी करम वहां फरमाते ये हैं। अल्लाह अकबर, इससे सीखने को ये मिल रहा है कि अगर महशर के दिन की सख्तियों से बचना है, डिफिकल्टीज से बचना है, तो आका के करीब जाना है, और आका के करीब जाना है तो दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है। तो आज सारे इस्लामी भाई नियत करें, इतना सारा टाइम हम मोबाइल फोन के साथ गुजारते हैं, घंटों गुजर जाते हैं सोशल मीडिया पर फालतू में, लेकिन दुरूद नहीं पढ़ते, जिक्र नहीं करते, तिलावत नहीं करते। ये जिंदगी बेकार ना गुजारिए, प्लीज अपनी जिंदगी को कीमती समझिए। एक एक सांस ये अल्लाह की नेमत है, जितना हो सके इबादत में, जिक्र व दुरूद में, नेकी के कामों में सर्फ करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं मुख्तसरन एक ऐसा वाकया आपको मैंने सुनाना है कि जो कुरानी वाकया है, अल्लाह के नबी का वाकया है। इस वाकये को सुनाने के मेरे दो मकसद हैं, एक तो कुरान का वाकया सुनेंगे, इस वाकये में जो मैसेज है वो हम लेने की कोशिश करेंगे, और दूसरा मकसद ये है कि ये वाकयात तो हमें पता होने चाहिए थे, अल्लाह के कलाम में ये वाकयात मौजूद हैं, मगर बहुत बड़ी तादाद है जो कुरान से दूर जिंदगी गुजार रही है। हमें शायद दुनिया की बहुत सारी मालूमात है, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद कुरान के बारे में मालूमात नहीं होती है। न कुरान पूरा तजवीज से पढ़ा होता है, न तर्जमा पढ़ा होता है, न तफसीर पढ़ी होती है। मुझे एक बात बताएं, पहले सुबह उठते थे ना लोग, हैं अल्लाह रसूल का नाम लेते थे, अच्छा पहले, फिर उसके बाद अखबार पढ़ते थे, अब उठते ही फोन उठाते हैं पहला काम, और ये देखते हैं किस किस का मैसेज आया है। जब तक हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस, हमारे जो भी हमें पैगाम आए, हम सुनते नहीं, हमें चैन नहीं आता, कोई अहम बात रह ना जाए। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे दोस्त का, तुम्हारे कारोबारी साथी का पैगाम मिस ना हो जाए, इस बात का ख्याल है? इतनी उम्र हो गई, अल्लाह का पैगाम कुरान तुम्हारे पास आया हुआ है, वो पढ़ लिया, जान लिया रब ने क्या फरमाया है, अल्लाह ने हमारे लिए क्या पैगाम दिया है, कभी सोचा आपने? कुरान तो वैसे ही अल्लाह का पैगाम है, मगर खास तौर पर 89 आयतें वो हैं जिसमें अल्लाह ने बराह रास्त डायरेक्टली मुझसे और आपसे बात की है, और क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों। हम ईमान वाले हैं ना, हमसे बात हुई है, क्या हमने वो 90 के करीब आयतें पढ़ ली? अल्लाह ने क्या फरमाया, मुझसे क्या बात की है? हैं, मेरी फैमिली का, मेरे दोस्तों का, मेरे बिजनेस कुलीग्स का पैगाम डिस्टर्ब ना हो, इसका ख्याल है? अल्लाह ने कुरान में हमें पैगाम दिया हुआ है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। मरने के बाद क्या हम ये जवाब दे सकेंगे कि या अल्लाह टाइम नहीं था इसलिए कुरान नहीं पढ़ सका? खुदारा कुरान से दूर ना रहें, पढ़ें कुरान को, इतना कुछ मौजूद है। और हदीस पाक का मजमून है, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। सोचो कि हमारे दिल में कितना कुरान है, हम कितना कुरान पढ़ते हैं। अब मैं कुरान का वाकया सुनाता हूं। एक मकसद यह है कि कुरान से मोहब्बत बढ़े, कुरान पढ़ने का जहन बने, कुरान से दूर रहकर जिंदगी अच्छी नहीं है। ये कुरान, वो देखे ना, हमारे मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और रोज कई कई बार खोलते हैं, मगर जिस दिन मैं और आप कब्र में जाएंगे ना, हमारे सारे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएंगे। बल्कि कुछ दोस्त कहेंगे, यार कई दिन हो गए ऑनलाइन नहीं हुआ, और बाद में पता चलेगा ये बंदा तो खुद ही ऑफलाइन हो गया है, खुद ही दुनिया से चला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कब्र में जाकर सारे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएंगे, मगर जिसने कुरान को थामा होगा ये कब्र में भी ऑनलाइन रहेगा, ये कब्र में भी तुम्हारे साथ जाएगा, कब्र का नूर बनेगा। तो क्यों ना रोज कुछ ना कुछ कुरान पढ़ा जाए। तो आइए नियत कर ले, पहली नियत तो ये कर ले कि हम रोज कुछ ना कुछ कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। है ना दावत इस्लामी आपके पास, बच्चों के मदरसे अलग तो बड़ों के मदरसे अलग, ऑनलाइन मदरसा अलग, अब पढ़ने वाले तो बने, हर जगह आपको फैसिलिटी दावत इस्लामी दे रही है कि किसी तरह कुरान पढ़ लें और उसे सीख लें। और अब आते हैं इस बड़े ही अजीबोगरीब वाक्य की तरफ, और ये वाकया है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। शहर था नैनवा जिसकी हिदायत के लिए आपको भेजा गया, आपने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, वो लोग शिर्क करते थे, वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, बुत परस्ती करते थे। आपने बहुत उनको समझाया, अल्लाह की तरफ बुलाया, वो कौम हिदायत नहीं पाती थी। ایمان لانے سے انکار کر دیا، الٹا آپ کے سامنے سرکشی کرتے تھے، تو آخرکار آپ نے کہا کہ اے لوگوں، اب اگر تم ایمان نہیں لا رہے تو سنو، میں تمہیں عذاب کے بارے میں بتا رہا ہوں، اب تم پر عذاب آئے گا اور میں کوئی بات جھوٹی نہیں کرتا۔ اب قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ بات تو کبھی جھوٹی کرتے نہیں ہیں، اب ان پر نظر رکھو، اگر تو یہ راتوں رات ہمارے شہر سے چلے جائے نا تو سمجھ لو عذاب آنے والا ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو جس شہر میں اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا۔ وہ قوم بت پرست بھی تھی مگر یہ بات بھی مانتی تھی۔ آپ پر فوکس کیا، آپ پر نظر رکھی اور دیکھا کہ رات آپ شہر سے باہر تشریف لے گئے، صبح ہوئی تو عذاب کی بدلیاں یعنی عجیب و غریب قسم کے بادل آنا شروع ہو گئے۔ قوم سمجھ گئی کہ اب عذاب آنے والا ہے، حضرت یونس کو ڈھونڈو، انہوں نے تلاش کیا، حضرت یونس پورے شہر میں نہیں ملے۔ اب قوم نے سمجھ لیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب اس قوم نے کیا کیا کہ وہ ڈر گئے، کانپ گئے، اپنے بچوں کو لیا، عورتوں کو لیا، مویشیوں کو لیا اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، حضرت یونس علیہ السلام پر اقرار اور ایمان لانے کی نیتیں کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے الگ ہو گیا، مائیں بچوں سے الگ ہو گئیں، سب کے سب استغفار شروع کر دیا، گڑ گڑا کر رونے لگے، عذاب کے بادل آ چکے تھے مگر یہ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ جو مظالم آپس میں انہوں نے کیے تھے ایک دوسرے سے معافیا مانگنے لگے، کسی کی حق تلفی کی تھی اس کا حق واپس لوٹا دیا، سچی توبہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ ہم حضرت یونس کے رب پر ایمان لائے وعدہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کریم کو ان لوگوں کی اس گریہ وزاری پر، مخلصانہ گریہ وزاری پر، بے قراری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ دھواں اور عذاب کی بدلیاں جو تھیں وہ بادل عجیب و غریب وہ دفع کر دیے گئے، شہر میں لوگ آئے اور امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، قرآن کی پوری سورت کا نام سورہ یونس ہے، یہ پورا واقعہ اس میں موجود ہے۔ اللہ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا، ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ یاد رہے کہ اللہ کی قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آنے کے بعد توبہ مفید نہیں رہتی، توبہ قبول نہیں کی جاتی، مگر یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر یہ احسان ہوا کہ عذاب کی بدلیاں آ چکی تھیں مگر جب وہ ایمان لائے تو ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ اب ماجرا یہ ہوا، اللہ کے نبی تھے، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ عذاب آنا ہے، آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ عذاب آنے والا ہے، خود چلے گئے تھے۔ آپ جب واپس آئے تو دیکھا قوم چین سے رہ رہی ہے، کوئی عذاب نہیں آیا، تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں۔ فرمایا میں کیسے جاؤں، اب میں قوم میں جاؤں گا یہ لوگ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، میں تو ان کو کہہ کر آیا تھا عذاب آئے گا۔ آپ اپنی قوم کی طرف جانے کی بجائے آپ اس قوم سے دور سمندر کی طرف چلے گئے، کشتی میں بیٹھے، جب وہ کشتی آگے جاتی ہے تو بیچ سمندر میں جا کر وہ کشتی رک گئی۔ اس زمانے کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بیچ میں کشتی جب ہی رکتی ہے جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں بیٹھا ہو۔ تو لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، قرآن دازی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی رکی ہے۔ اب جب قرآن دازی کی گئی تو حضرت یونس کا ہی نام نکل آیا، اس قوم نے حضرت یونس کو ہی کشتی سے اتار کر پانی میں ڈال دیا، ڈبو دیا پانی میں۔ ایک طرف قوم بچھڑ گئی، ایک اور آزمائش کہ اب آپ پانی میں ڈبو دیے گئے بیچ سمندر کے اندر، اور اللہ کا حکم دیکھیں، اللہ کی کرنی دیکھیں کہ ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس کو نگل گئی۔ اب آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، ابھی زندہ ہیں، ایک کال کوٹھڑی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اب حضرت یونس نے اس مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ قرآن میں موجود ہے آیت، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ آپ یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی جس کی شان بیان کی جائے، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی پاکی بیان کی جائے، اور اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اپنی انکساری کا اظہار کیا، اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اس مچھلی سے کیسے نجات دی کہ آپ اس مچھلی نے آ کر آپ کو کنارے پر آ کے اگل دیا۔ لیکن آپ بالکل کمزور ہو گئے تھے، آپ کی جلد بھی بڑی نرم ہو گئی تھی، کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ اب اللہ کی قدرت کا ایک اور نظارہ یہ ہوا کہ اس ساحل کے کنارے جو ہے ایک بیل اگتی ہے اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں، اسی سے کچھ کھانا پینا بھی آپ کو ملتا ہے، آپ میں توانائی آ جاتی ہے، اور اب آپ اپنی قوم کی طرف جب جاتے ہیں تو قوم انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ کو ویلکم بھی کرتی ہے اور ایمان بھی لے آتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کو سنا دیا۔ سورہ یونس کی تفسیر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے نظارے قرآن میں موجود ہیں۔ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کیسے زندہ رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ کتنا ٹائم رہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ رب نے بچانا تھا تو مچھلی کے پیٹ میں بھی بچائے رکھا۔ زندہ رکھنا ہو، کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اب اس ایک قرآنی واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ سچی توبہ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ کتنے گناہ کیوں نہ ہو جائیں، کتنی خطائیں کیوں نہ ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں اگر گرگڑایا جائے تو وہ خاص کرم فرماتا ہے، وہ آتے عذاب ڈال دیتا ہے، وہ رحمت کی برکھا برساتا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، اس سے سچی توبہ نہیں کرتے، اس سے دوستی نہیں کرتے۔ گناہ ہو گئے نا، مگر وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس سے مانگ لے معافی، مگر سچی معافی مانگے۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور پھر دوسرے گناہوں کے پلان باقی ہیں۔ نہیں، سچی توبہ کہ اب نہیں کروں گا۔ جتنے گناہ ہیں وہ کریم کرم فرمائے تو ایک باری میں معاف فرما دیتا ہے۔ کیا خوبصورت شعر پنجابی شاعر کہتا ہے نا، کتنا کریم ہے میرا مالک۔ ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے، ہک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے۔ کتنی خطائیں ہیں مگر وہ رب پھر بھی روزی دے رہا ہے، پھر بھی کھانا دے رہا ہے، پھر بھی سانسیں دے رہا ہے، پھر بھی ہم آنکھیں حرام دیکھتی ہیں مگر وہ اندھا نہیں کر رہا، ہمارے ہاتھ غلط کام کرتے ہیں مگر وہ ہاتھ واپس نہیں لے رہا، پیر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں مگر وہ لنگڑا نہیں کر رہا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جواب نہیں دینا۔ قرآن ہی میں رب نے فرمایا یوم اذن تحدث اخبارہا، ایک دن آئے گا کہ زمین اپنی خبریں دے گی۔ اور ایک اور جگہ قرآن کیا فرماتا ہے، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ایک دن آنا ہے جس دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے جواب دیں گے؟ اے دن رات گناہوں میں گزارنے والو، اے نمازیں قضا کرنے والو، اے نشہ اور شراب استعمال کرنے والو، اے حرام روزی کمانے والو، اے مسلمانوں کے دل دکھانے والو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والو، خدا کے واسطے سوچو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہو سکیں گے؟ وہ کریم ہے، اس سے معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب قبل لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایسا کریم مالک، اتنا رحیم مالک، پھر بھی اسے ناراض کریں۔ تو آج پہلا سبق، پہلا مدنی پھول تو اس بیان کا یہ دیجئے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، سچی توبہ کر لیں۔ ہاں، سچی توبہ کر لیں، اور اللہ کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ اب معافی مانگے وہ معاف فرما دے گا، اور پھر آئندہ گناہ نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر دیکھیں آپ کی مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے کام ہی سیدھے نہیں ہوتے، نہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، نہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نہ روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تم نے روزی دینے والے کو ہی ناراض کیا ہوا ہے، شفا دینے والے ہی تم سے ناراض ہے، جس نے عطائیں کرنی ہیں اسی کو تم نے ناراض کر دیا ہے۔ ارے اس کی رضا والے کام تو کرو، پھر دیکھو وہ کیسے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کے دوسرے پہلو کی طرف کہ اللہ والے آزمائے جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر امتحان آتا ہے، مگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ سے بھی زندہ واپس آ گئے حضرت یونس علیہ السلام۔ تو اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں نا، تو پریشانی میں ہیں تو ہمت نہ ہاریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. پرابلم یہ کہ ہمارا رب پر بھروسہ ہی ختم ہو گیا. سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے. باقی دنیا والوں کی بات مانتے ہیں، یار فلاں منسٹر تو فلاں پیسے والا، فلاں عہدے دار رابطے میں ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جس کے ساتھ رب کی رحمت ہوگی اس کے سارے مسئلے حل ہو جانے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کر لو، اللہ کی رحمت ساتھ ہو جانی ہے نا، تو اللہ پر بھروسہ کریں. پرابلم یہ ہے کہ آج اللہ پر بھروسہ نہیں رہا. بعض اوقات تو ایسے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کفریہ کلمات کی طرف چلے جاتے ہیں. یقین جانے، اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ واقعی ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. لیکن ہم بعض اوقات اس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. بزرگان دین اپنے بچوں کو توکل کا درس کیسے دیتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام ہے احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے ایک بار اپنے بچے کو یہ ٹریننگ دی کہ بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہونا تو یہ گھر میں بڑی سی محراب ہے، ادھر جا کر دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے، تو میں روز یہاں سے کھانا مل جائے گا. اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ روزانہ بچہ جب دعا کرے تو محراب میں پیچھے سے کھانا رکھ دینا، تاکہ بچے کی بچپن سے ٹریننگ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، روزی دینے والے جو ہے وہ رب ہے. ایسے ہی ہونے لگا. تو بچہ دعا کرتا، ان کی زوجہ کھانا رکھ دیتی، وہ بچہ کھانا کھا لیتا. ایک دن کیا ہوا کہ ان کی زوجہ کہیں کام میں مصروف ہو گئی اور لیٹ ہو گئی، کھانے کا وقت ہو گیا، دوڑتی بھی گئی تو دیکھا بچہ اس محراب کے پاس بیٹھا اور کھانا کھا رہا ہے. کہ بیٹے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہ جہاں سے روز آتا ہے، اللہ روز دیتا ہے، آج بھی اللہ نے دیا ہے. اب وہ واپس آئی اپنے شوہر کے پاس کہ حضور یہ تو کمال ہو گیا، میں نے تو کھانا نہیں رکھا. حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب تمہیں کھانا نہیں دینا، اب اللہ کی رحمت سے اسے خود ہی ملتا چلا جائے گا. یہ وہ لیول آف توکل ہے جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یہ بھی قرآنی واقعہ، قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حالانکہ معلوم ہے کہ اتنی بڑی آگ ہے جو کبھی جلائی نہیں گئی ہے، آسمان تک شعلے ہیں، جبریل امین آتے کہتے حضور آپ حکم کریں، ابھی میں بارش کا فرشتے کو کہتا ہوں، پانی برسائے گا، آگ بجھ جانی ہے. فرمایا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو بچا لے گا، اور اس کی اگر رضا اس میں ہے کہ میں آگ میں چلا جاؤں تو میں راضی ہوں. ہاں وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نوں چلے پاواں. یہ لیول آف توکل تھا نا. اچھا پھر جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا تو پھر جبریل امین آئے، کہا ٹھیک ہے آپ ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مانگ لیں، اللہ کو تو پکار لیں. فرمایا مالک دیکھ رہا ہے، اگر اس کی رضا ہوئی تو اس نے بچا لینا ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ جب حکم الہی ہوتا ہے تو وہ آگ جس میں آپ ایک روایت کے مطابق 40 دن رہتے ہیں، آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے. شاعر مشرق ایسے ہی تو نہیں کہتے نا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. اصل مسئلہ یہ ہے، ہمارا وہ ایمان کا لیول بہت ڈاؤن ہو گیا، اللہ پر وہ بھروسہ ہی نہیں رہا. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی آگ باغ بن جائے گی، لیکن وہ لیول آف یقین، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے. ہم دعا بھی کرتے تو یہ سوچ کر پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر کدھر سے پوری ہوگی. بھروسہ کرو اپنے مالک پر، وہ سب سے بڑا کارساز ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. سب سے مانگتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے. سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی بھروسہ تھا، کہتے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تیرے سوا کوئی اور نہیں باقی بیان کرنے کے لائق، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرما دی. تم تھوڑی مشکل میں شکوے کرتے ہو، تھوڑی پریشانی میں شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. نہیں میرے بیچے اسلامی بھائی، اور ایک حضرت ابراہیم کے واقعے سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے. ہر بات جو ہے نا وہ دماغ سے نہیں فیصلہ کیا جاتا. ہاں کچھ لوگ کیلکولیٹر پہ چل رہے ہوتے ہیں، یار زکات دیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، اور صدقہ دیں گے تو اور کم ہو جائیں گے. ہر چیز حساب کتاب اور دماغ سے نہیں ہوتی ہے، کچھ فیصلے دل سے بھی کیا کرو. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، ہاں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. یہ جو چھلانگ لگائی گئی تھی نا آگ میں قرآنی جو واقعہ حضرت ابراہیم نے، یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عشق نے چھلانگ لگائی تھی، دماغ اور عقل کا کام نہیں تھا ادھر، عقل تو کہتی تھی جل کے راکھ ہو جاؤ گے، مگر عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل تو ادھر ہی سوچ رہی تھی، عشق نے اپنا کام کر دیا۔ اللہ کرے وہ ایسا عشق رب سے نصیب ہو جائے، ایسا توکل نصیب ہو جائے، جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئے تو عقل کہتی نہیں خرچ کرو کم ہو جائیں گے، عشق کہتا ہے جس نے دیا ہے وہ اور عطا فرمائے گا، اس کے نبی کا وعدہ ہے، خدا کی قسم کھا کر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، میرے آقا نے فرمایا یقینا کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ لیول ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جو ہمیں سیکھ رہا ہے، اور یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ جتنی بھی بڑی مشکل میں، اگر میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے، بیمار بیٹھا ہے، قرض دار بیٹھا ہے، بے روزگار بیٹھا ہے، بے اولاد بیٹھا ہے، ٹینشن میں ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یار اب تو ایسا پھنسا ہوں کہ یہاں سے نکل نہیں سکوں گا۔ اچھا زندگی میں کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بندہ ایک لیول پر آ کر کہتا ہے یار اتنا قرضہ ہو گیا یہ تو میں دے ہی نہیں سکوں گا، اتنی بڑی پرابلم آ گئی، ایسی بیماری، ایسی ڈیفیکلٹی، اتنی مشکل، میں یہاں سے نہیں نکل سکوں گا، میری زندگی ختم، اس کو لگتا ہے آگے دیوار ہے۔ اور یہ وہ لیول ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہاں جا کر توکل نہیں ہوتا نا، تو دو پرابلم ہو جاتے ہیں، یا تو بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے یا پھر خودکشی کرتا ہے۔ ایسی خودکشی نہیں کرتے لوگ، ان کو لگتا ہے ختم، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ بے وقوفی ہے، یہی وہ اللہ پر بھروسے کی کمی ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں نے کئی بیانات میں یہ ایگزامپل دی ہے۔ آپ کے گھر میں چونٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی نا، چونٹیاں جا رہی ہیں لائن لگا کر، اور آگے آپ ان چونٹیوں کی لائن جو جا رہی ہے اس کے آگے ایک سیب رکھ دیں، چونٹیاں کیا کریں گی؟ رک جائیں گی، کیونکہ ان کے لیے تو وہ سیب ایک پہاڑ ہے نا۔ کیا چونٹیاں سیب ہٹا لیں گی؟ نہیں ہٹا سکیں گے، ان کے لیے تو بہت ہیوی چیز ہو گئی نا، بہت بڑی چیز ہو گئی۔ چونٹیاں رک جائیں گی، یا تو راستہ بدل لیں گی یا واپس چلی جائیں گی۔ اب آپ اس سیب کو اٹھا لیں تو کیا ہوا؟ راستہ کلیئر ہو گیا نا۔ آپ کے لیے کیا تھا یہ؟ جواب تو دو۔ چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ۔ آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب۔ آپ نے سیب اٹھایا، جیب میں رکھ لیا، چونٹی کا راستہ کلیئر ہو گیا۔ میری بات ذرا تسلی سے سننا، جو مشکل تمہارے سامنے ہے نا اس وقت، وہ تمہارے لیے پہاڑ ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے، وہ کن فرمائے فیکون ہو جاتا ہے۔ ارے میری عقل تھوڑی، میرا دل چھوٹا، میرے حوصلے تھوڑے، مجھے لگ رہا ہے پھنس گیا، مجھے لگتا ہے مر گیا، مجھے لگتا ہے نہیں نکل سکوں گا۔ ارے مانگو نا اس سے مدد جو قادر ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ تو حکم فرمائے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کے اس سٹیج پر ہے کہ یہ نہیں بچ سکے گا، 15 دن رہ گئے ہیں، اور جب اللہ نے صحت دیتی ہے تو ڈاکٹر حیران ہوتے کون سی رپورٹ تھی پہلے والی، یہ تو بندہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے نظارے اب بھی دکھاتا ہے۔ بھروسہ چاہیے، یقین چاہیے۔ ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم رب سے بھروسہ توڑ بیٹھے ہیں۔ مانگو نا اس سے۔ ایک اور آج کنفیوژن دور کر دیتا ہوں، ایک اور مشکل آج دور کر دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تو مسجد میں بھی دعا کی، کعبے کے سامنے بھی جا کے دعا کی، مزار پہ جا کے بھی دعا کی، روزے رکھ کے افطار کے وقت بھی دعا کی، تہجد پڑھ کے بھی دعا کی۔ ساڈا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو اللہ سے مانگو، ہمارا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، ہمارا اولاد ہی نہیں مل رہی ہے، پیسے ہی نہیں بڑھ رہے، نوکری نہیں مل رہی، گھر کرائے کا اپنا گھر ہی نہیں ہو رہا، کیسے اللہ پر بھروسہ کروں؟ یہ وہ پرابلم ہے کہ جہاں جا کر بندہ رب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جہاں اس کا رب سے بھروسہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سمجھو میری بات تسلی سے، آج کے اس بیان میں اپنے رب سے دوستی کر کے جانا، اپنے مالک سے محبت کر کے جانا، وہ خالق ہے میرا، وہ مالک ہے، وہ مجھے میری ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ سنو، جب دل میں یہ خیال آئے نا کہ اللہ میری سن نہیں رہا، اللہ کی طرف سے میرا کام نہیں ہو رہا، اس وسوسے کو جھٹک دینا۔ اب میں ایک اور ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، آپ کا چھوٹا بھائی ہو، اور وہ آپ کے سامنے بخار میں آئے، گلا اس کا خراب ہو، اور وہ رونے لگے کہ بابا جان مجھے آئس کریم کھانی ہے، ٹھنڈا شربت پینا ہے، بتاؤ آپ کھلاؤ گے اسے آئس کریم؟ ہیں شربت پلاؤ گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے، گڑگڑا رہا ہے. اب آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے، کہتا ہے کیسے باپ ہو یار، بچہ رو رہا ہے، کھلا دو آئس کریم، کیوں نہیں پلا رہے شربت؟ باپ جواب کیا دو گے؟ میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، اس کو رونے دو، اگر میں نے ابھی اس کو آئس کریم کھلائی تو یہ اور بیمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب میری بات تسلی سے سنو، دل پر ہاتھ رکھ کے سنو. تم باپ ہو، تمہیں پتا ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے، وہ نہیں دے رہا، یہی بہتر ہے میرے لیے، مانو اس کے فیصلوں کو. میں مانگ رہا ہوں اولاد دے دے، وہ نہیں دے رہا، کیا پتا ایسا بیٹا پیدا ہونا تھا جو مار کے مجھے ہی گھر سے نکال دیتا. آج اپنے رب پر بھروسہ لے کر جاؤ. حضرت یونس کا یہ قرآنی واقعہ کیا کمال کا بھروسہ سکھا رہا ہے. کبھی تصور تو کرو، اندھیری کال کوٹڑی ہوگی، مچھلی کے پیٹ میں ایک روشنی کی رمک نہیں آتی تھی، مگر وہ اللہ والے تھے، کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مولا میرا قصور ہے، تیرے سوا کوئی شان بیان کرنے کے لائق نہیں، تو ہی خالق تو ہی مالک. ادھر تھوڑی سی آزمائش ہو، بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرتا، یا اللہ تو نے ایسا کیا، اللہ نے پیچھے کر دیا. کیسے جواب دو گے رب کو؟ اس نے جتنا دیا ہے کبھی سوچا ہے؟ اس کی نعمتیں معلوم ہیں؟ کبھی دیکھا ہے لنگڑے کو بغیر پیر کے کیسے جیتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے اندھے کو بغیر دیکھے کیسے جیتا ہے؟ کتنی بار شکر ادا کیا آنکھ کا، کتنی بار شکر ادا کیا پیر کا اور ہاتھوں کا اور زبان کا؟ کبھی دیکھا ہے ڈائلسس کے مریض کو جس کے گردے فیل ہو جائے، پانی نہیں پی سکتا، ڈاکٹر کہتے پورے دن میں ایک گلاس پانی پینا، اس سے زیادہ نہیں تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، ترستا ہے پانی پینے کو، ہر تیسرے دن جا کے ڈائلسس کراتا ہے. ہمارے گردے سلامت ہے، جتنا پینا ہے پیتے ہیں، جب پاس کرنا ہوتا ہے پاس کر دیتے ہیں، استنجا سے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ نعمتیں یاد نہیں؟ ابھی پچھلے دنوں کرونا وائرس جب پیک پر تھا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، سانس کتنی بڑی نعمت ہے. یہ کرونا نے سمجھا دیا لوگوں کو کہ جب آکسیجن نہیں آتا ہے نا، انسان کہتا ہے ساری دولت لے لو میری، مجھے یہ سانس مل جائے، یہ سانس نہ رکے. اس کے پھیپھڑے پمپ کرتے ہیں مگر اسے سانس نہیں مل رہی ہوتی ہے. اس وقت کتنی دیر سے بیٹھے ہو اس ہال میں، کتنی سانسیں لینی، لے بھی لی اور نکال بھی لی، پتہ بھی نہیں چلا. کبھی سوچا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، شکر ادا نہیں کرتے، اللہ سے شکوا کرتے ہو. نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائی، اس کی بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکائے رکھنا، اور اس کی شان تو دیکھو. وہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. کچھ بھی تو نہیں کرنا، اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، شکر کرو نا. کیوں کہتے ہو میں پیچھے رہ گیا؟ ارے میں کروڑوں سے اب بھی آگے ہوں. اصل مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنی سوچ کا دھارا چینج کر دیا ہے. اگر آپ کو پرسکون زندگی گزار رہی ہے، میں آج آپ کو فارمولا دیتا ہوں، اگر پرسکون زندگی گزار رہی ہے نا، تو نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو، نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو. ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے، ہم نیکیوں میں پیچھے والے کو دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں، وہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے. میں چلو رمضان میں روزے رکھتا ہوں، تھوڑے بہت چھوٹ جاتے ہیں، اس کے تو ایک بھی نہیں ہے. غلط آدمی کو دیکھ کر اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. اگر تم پانچ وقت نماز پڑھتے ہو تو تہجد گزار کو دیکھو نا، کہ یار وہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، وہ قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، وہ تو ماشاء اللہ کاروبار کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا، میں کب کروں گا؟ اسے دیکھو نا جو تم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گیا. مدنی قافلے میں جانے والے کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ راہ خدا میں 12 ماہ اور 30 دن کا سفر کر رہا ہے، میں سفر نہیں کر رہا. تمہیں یورپ جانے والا دیکھ کر پھر سونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ نیکیوں میں اپنے آگے والوں کو دیکھے اور نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اگر تم غریب ہو، کرائے کے گھر میں رہتے ہو، تو سوچو بہت سارے لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، روڈوں پہ سوتے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے مجھے الحمدللہ اپنا گھر تو دیا، چھت تو دی ہے نا. کبھی پسند کا کھانا نہیں ملتا تو کہتے ہو پیچھے رہ گیا. کئی لوگ ایسے جو دو دو دن تک کھانا نہیں کھا سکتے، مانگ کر کھاتے ہیں. اللہ نے ایسا تو نہیں بنایا نا. کروڑوں سے اچھے ہم اس وقت بھی، کروڑوں سے اچھے. اپنی اوقات پتا کرنی ہو نا، تو پیر محل میں بھی کوئی ہاسپٹل ہوگا، کوئی بڑا ہاسپٹل ہو نا، اس کے ایمرجنسی وارڈ میں چلے جایا کرو، اور وہاں دیکھا کرو لوگ کیسی کیسی بیماریوں میں آ رہے ہیں. پھر تمہیں احساس ہوگا کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. یہ قرآنی وعدہ یاد کر لو. میں دوبارہ کہتا ہوں قرآن پڑھیں، خدا کی قسم وہ خزانہ ہے قرآن. پڑھیں تو سیکھنے کو ملے گا نا. قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. آج سے شکر سیکھ کر جاؤ، اللہ سے محبت سیکھ کر جاؤ، رب پر بھروسہ سیکھ کر جاؤ. ہیں جب کوئی کام ہو جائے نا تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور جب کام نہ ہو نا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو. یا اللہ تیری مہربانی نہیں ہوا، یہی میرے لیے بہتر تھا. آپ پرسکون ہو جائیں گے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا نا کہ جو نہیں ہوا وہ بھی رب کی طرف سے ہے اور میرے لیے بہتر ہے، تو انشاءاللہ پھر ٹینشن والی زندگی نہیں رہے گی. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. یہ پیغام، یہی محبتیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. خدا را اس ماحول میں آ جائیے، یہ بڑا کمال کا ماحول ہے. یقین کریں اس دنیا میں بہت ساری برائیاں ہیں ہر طرف، اس ماحول میں آ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ سے محبت بڑھنے لگ جاتی ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا جذبہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، نبی پاک کا عشق دل میں بڑھتا ہے. تو اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی چینل دیکھیں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. اتنا بڑا دین کا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے کہ میرے خیال سے دنیا میں اتنی بڑی دین متین کی خدمت شاید کوئی اور آرگنائزیشن نہیں کر رہی. میں صرف قرآن کی اگر بات کر لوں، ابھی آج ہم چونکہ قرآن پر ہی بیان کر رہے ہیں، تو قرآن کی جو خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے اس وقت، دعوت اسلامی کے بچوں کے 4500 کے قریب مدرسۃ المدینہ قائم ہے. تقریباً 200,000 بچے بغیر کسی فیس کے قرآن پڑھ رہے ہیں. 95,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. 225,000 سے زیادہ بچے ناظرہ قرآن پڑھ چکے ہیں. آپ ذرا سوچیں. اور پھر ساتھ ساتھ جب بچوں کے قرآن کی بات ہوتی ہے، بڑے کہتے ہیں اب تم بڑے ہو گئے، بچپن میں پڑھا نہیں تھا، تو دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بالغان بنائے، بڑوں کے مدرسے بنائے جس میں بچے نہیں آتے تاکہ آپ کو شرم نہ آئے. اور وہ کب ہوتے ہیں؟ عشاء کے بعد مسجدوں میں 15 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ جائیں، اپنا تلفظ درست کریں، اپنی قرآن کی تلاوت کریں. اور اس کے ذریعے بھی کتنے اسلامی بھائیوں نے قرآن ختم کیا، ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ یہ مدرسے پاکستان میں موجود ہیں. پھر ایک اور کام کیا کیا دعوت اسلامی نے، کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم مدرسے میں جا نہیں سکتے، تو فیضان آن لائن اکیڈمی بنا لی، یعنی آن لائن مدرسہ بنا دیا کہ آپ کی مرضی، آپ جب فارغ ہوں، جو یورپ وغیرہ سے رابطے میں رہتے ہیں، یو کے میں رابطے میں رہتے ہیں، ہمارے اس وقت یورپ، یو کے میں، پوری دنیا میں 70 کے قریب ملکوں سے آن لائن ہمارے مدرسوں میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. 16,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ الحمدللہ علم دین سیکھ رہے ہیں. تو آپ بھی چاہیں تو آن لائن قرآن پڑھ سکتے ہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ کئی شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے. تو ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہے، حصہ بھی بنے، زبانی ساتھ بھی دیں، خود پریکٹیکل درس و بیان اجتماع قافلے میں بھی جائیں، اور ساتھ ساتھ اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیں، تو انشاءاللہ ڈھیروں نیکیاں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب.
میرے اعمال کی اصلاح کرم سے